ہمارے معاشرے میں کوئی انسان جو نمازی ہے, جو اذان سنتا ہے اور اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھ جاتے ہیں, وہ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ چوراہے پہ ایک پولیس والا کھڑا ہے جو اس کو پکڑے گا اگر تم نماز کے وقت ادھر ادھر باہر نظر آئے, ایسا نہیں ہے. تربیہ جو ہے وہ مزاج بندگی, شعور بندگی, احساس بندگی کی پرورش کا نام ہے. جہاں مربی موجود ہے وہی جلا مکتب ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. رب کریم ہمیں وہ علم عطا کر دیجئے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے, اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق عطا کر دیجئے جو آپ کو پسند آنے والا ہے, اور پھر اتنا اچھا علم حاصل کرنے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے, ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کروں, تین گزارشات میں کرنا چاہوں گا. پہلی یہ کہ پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی کاغذ اور قلم موجود ہے تو کوشش کیجئے گا کہ اہم باتوں کو نوٹ فرما لیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ کوشش کیجئے گا کہ جو باتیں آپ کو کام کی معلوم ہو رہی ہیں اس کو کم از کم تین انسانوں کے ساتھ اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا جائے, اور ان تین انسانوں میں ایک خوش نصیب جو ہے وہ آپ کا شریک حیات ہونا چاہیے. تیسری گزارش یہ ہے کہ جو بات آپ کو کام کی معلوم ہوئی, پہلی گزارش یہ تھی کہ آپ نے نوٹ فرمائی ہے, دوسری گزارش یہ تھی کہ اس کام کی بات کو آپ نے اپنے ساتھیوں سے اپنے حلقے میں شیئر کیا ہے کم از کم تین انسانوں سے, تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس پر عمل کی نیت اور ارادہ ابھی سے فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. آپ اس کے لیے دعا کیجئے, ارادہ کیجئے کہ اللہ کرے کہ جو چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے اس پر اللہ عمل کا راستہ کھول دے. تو میں یہاں سے اب آگے بڑھتا ہوں. میری گفتگو کے چار حصے ہیں, اور ان چار حصوں کے بعد کچھ سوال جواب کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وقت ملے گا. اللہ ہمارے اس وقت میں برکت فرمائے اور ہمارے لیے یہ وقت کافی ہو. میری گفتگو کے جو چار حصے ہیں اس میں پہلا حصہ یہ ہے کہ تربیہ سے ہماری کیا مراد ہے. یعنی ہم جب تربیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کیا فہم ہونا چاہیے, ہمیں کیا سمجھ میں آنا چاہیے, اور تربیہ سے متعلق اگر ہمارے ذہن میں کوئی ابہام ہے, یا ہمارے ذہن میں تربیہ کا اگر کوئی محدود تصور ہے یا ادھورا تصور ہے یا تصور میں کچھ کمی یا کمزوری ہے, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے. تو میری گفتگو کا پہلا حصہ تصور تربیہ کے حوالے سے ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس تربیت کے لیے کیا چیز درکار ہے. دوسرے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ تربیہ کے لیے کیا درکار ہے, ہمیں کیا چاہیے. تیسری بات ہم یہ عرض کریں گے کہ اس کے لیے کیسا ماحول چاہیے, تو ماحول کے لیے کچھ بات آئے گی. اور چوتھی بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ طریقہ کار ہے, یعنی کچھ عملی نوعیت کے اقدامات جسے ہم طریقہ کار کے عنوان سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس سے متعلق کیا باتیں, کچھ کرنے کے کام, کچھ عملی تدابیر, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال جواب کی کچھ صورت بنے گی انشاءاللہ. تربیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے, میں یہ محسوس کرتا ہوں اللہ کا بہت فضل ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت اخلاص کے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بہت اخلاص کے ساتھ, بہت درد کے ساتھ اور بڑے دینی جذبے کے ساتھ تربیہ کے حوالے سے نہایت حساس ہے. اسے یہ فکر ہوئی ہے الحمدللہ کہ وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ, اس کی اولادیں بھی, اس کے والدین بھی, اس کا پورے اہل و عیال جو ہیں اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے. اور اس حوالے سے تربیہ کے لیے وہ بڑی فکر رکھتے ہیں. اور معاشرے میں ایسا طبقہ جس کے لیے تربیہ اہم لفظ بن گئی ہے, یہ طبقہ بھی بہت بڑا طبقہ ہے الحمدللہ, اور اس طبقے کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ بڑی بڑی خوشگوار بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی شکر کی بات ہے. اور یہی شکر ہمیں اس بات کا بھی الحمدللہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی اور ہم سب جمع ہو سکے. لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم ضرورت ہماری یہ ہے کہ تربیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اچھے کام کروا لینا اور غلط کاموں سے روک دینا یہ تربیہ ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, میں اپنی اولاد کو نماز پڑھوا لینے میں کامیاب ہو جاؤں, میں اپنی اولاد سے اور اچھے کام کروا لینے میں کامیاب ہو جاؤں, میں اپنی اولاد سے روزانہ قرآن پڑھوا لینے میں کامیاب ہو جاؤں, میں اپنی اولاد کو کسی غلط پروگرام میں جانے سے روکنے میں کامیاب ہو جاؤں, میں اپنی اولاد کو اس کے دوستوں نے اگر اس سے کوئی غیر مہذب مطالبہ کر رکھا ہے یا اس کے دوستوں نے اس سے کوئی ایسی فرمائش کر رکھی ہے جو میری نگاہ میں دینی اقدار سے متصادم ہے, تو میں اس بچے کو اپنا زور لگا کے اپنے دوستوں سے روکنے میں, ان کی فرمائش کو پورا نہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں, اور اپنی مرضی سے اپنے زور سے اپنے بچوں کو کسی ممکنہ برائی سے بچانے میں اور کسی بالکل یقینی نیکی کی طرف ڈالنے میں اگر میں اپنے زور سے اپنے اختیار سے ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو شاید یہ تربیہ کہلائے گی. ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بہت سارے لوگوں کا جو فہم ہے, جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور ان سے ایک تعلق میں آتے ہیں, تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تربیہ کے حوالے سے ہماری کوششوں کی کچھ صورت اس وقت ایسی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری محنت بڑے اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن میں یہاں ایک بہت ہی نازک سی بات پر توجہ دلانا چاہوں گا, اور وہ بات یہ ہے کہ تربیہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے پر اپنی اچھی اچھی مرضی چلانے میں کامیاب ہو جاؤں, میری وہ مرضی جو واقعتاً بہت اچھی ہے, میری وہ مرضی جس کے پیچھے میری محبت, میرا جذبہ ایمانی, میرا دین سے لگاؤ, میری اپنے بچے سے مخلصانہ محبت, یہ سب شامل ہے, اس کی بنیاد پر میں اپنے بچے کو زبردستی کسی چیز سے روکنے اور زبردستی کوئی کام کروا لینے سے میں کامیاب ہو جاؤں, تربیہ یہ نہیں ہے. بلکہ تربیہ یہ ہے کہ ہماری اولادیں اور ہم خود بھی اپنی رضا, اپنی رغبت, اپنے شوق, اپنی دلچسپی, اپنے اختیار, اپنے فہم اور اپنے شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے اچھے کاموں کی طرف بڑھتے رہیں, حسنات کی طرف بڑھتے رہیں, خیر کی جستجو کرتے رہیں, نیکیوں کی طرف لپکتے رہیں, اور معصیت سے, برائی سے, خرابی سے, بلکہ حتیٰ کہ ہر اس چیز سے جس میں شک ہے اس سے اجتناب کریں. یہ ہے تربیہ کا حقیقی مفہوم. دیکھیے, اگر میں اس میں ایک اور بات عرض کروں, چونکہ ایک چیز جو کہ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے, نماز کے حوالے سے ہمیں یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ بچہ اگر نماز 10 سال کا ہو گیا ہے اور نماز نہیں پڑھتا, تو اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد پر سختی کریں. اور اس حوالے سے ہمیں 2-3 باتیں اور سمجھ میں آنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ سختی کا یہ بہت ہی اہم مطالبہ فرائض کی پوری دنیا میں, یعنی فرائض کی جو فہرست ہے اس میں جو فرض اعظم ہے جس کو چھوڑنے کے نتیجے میں انسان کے ایمان اور اسلام پر اعتبار باقی نہیں رہتا, اگر وہ فرض چھوٹ جائے تو ہمارا مسلمان ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. اس فرض کی کوتاہی کے حوالے سے ہم سے یہ بہت واضح مطالبہ کیا گیا کہ اگر تمہاری اولاد نماز چھوڑ رہی ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم سختی کرو,
اور تم اس کو کسی بھی طریقے سے نماز کے لیے کھڑا کرو، اور اس کے اس حوالے سے کوئی نرمی مت برتو، اس حوالے سے کوئی کہہ لیجیے رعایت تمہارے نظر میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سختی کا مطالبہ ہے، یہ فرائض کی پوری فہرست میں صرف اور صرف فرض اعظم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سختی کی کم سے کم عمر کی جو میعاد ہے وہ کیا ہے، آپ بتائیں گے؟ 10 سال۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس کی حد نہ لگائی ہوتی تو ہم 2 سال کی عمر کے یا 4 سال کی عمر کے بچے سے بھی سختی کرنے کا ہم مجاز تھے۔ اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نماز جو ہے، اگر نماز پڑھوانے کا مطلب کوئی 3-4 منٹ کی عربی کو یاد کر لینا، یہ تین چار منٹ کا ایک عربی متن ہے جس کو حفظ کر لیں، اور کچھ فزیکل ایکشنز ہیں جن کو ہم کر لیں، تو یہ نماز ہو گئی۔ قبلہ رو ہو کر کچھ ہم نے حرکات و سکنات کرنی ہے، اور 3-4 منٹ کا عربی متن ہے جس کو رٹ لینا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، 5 سال کی عمر کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ جس کو یہ کام کروایا جا سکے، 6 سال کی عمر کا بچہ بہت آسانی سے اس کام کے قابل ہوتا ہے، اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن سختی کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی، اور سختی کی اجازت صرف ایک ہی فرض کے بارے میں دی گئی ہے، وہ نماز ہے، اور اس کی کم سے کم عمر جو ہے وہ 10 برس ہے۔ اور پھر سختی کے حوالے سے ایک بات اور جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ ہو۔ یہ مفہوم ہے، مختلف روایات میں اس مفہوم کی بات بیان ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز کے حوالے سے جو سختی کر رہے ہیں، اس میں بھی وہ شکل جو عزت نفس کو اور عزت نفس کو مجروح کر رہی ہو وہ پسندیدہ نہیں ہوگی۔ یعنی نماز کے حوالے سے بھی سختی کرنے میں کچھ حکمتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اب یہاں جو ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں گا، دیکھیے سختی کا اصول کیا ہے؟ سختی کا اصول یہ ہے کہ سختی نقصان سے بچانے کے لیے کی جا سکتی ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے سختی نہیں کی جاتی۔ فائدہ پہنچانے کے لیے طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک انسان ڈوب رہا ہے سمندر میں، دریا میں ایک آدمی ڈوب رہا ہے، سمندر میں ایک آدمی اللہ نہ کرے حادثہ پیش آتا ہے اور ڈوب رہا ہے، ڈوبتے ہوئے آدمی کو جب آپ بچائیں گے، اگر آپ کے ہاتھ میں اس کے بال بھی آ جائیں گے تو آپ اس سے پکڑ کے اسے کھینچیں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ذرا اپنا سیدھا ہاتھ دھو اور مجھے بتاؤ میں، اور آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہوگا۔ نقصان سے بچانے کے لیے آپ نقصان سے بچائیں گے کسی طرح سے۔ جب ایک بچے کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کا نقصان عظیم ہوتا ہے، میری نماز چھوٹ جاتی ہے اللہ نہ کرے تو میرا نقصان عظیم ہوتا ہے، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا نقصان عظیم نماز کے حوالے سے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بچے کو نماز سختی کے ساتھ نماز پڑھوا لینا، اگر وہ نہیں پڑھ رہا اور سختی کرے، آپ بالکل نہیں پڑھ رہا سختی کیجئے۔ اب میں یہاں جو غور کرنے کی بات ہے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، اور اس سے میں تربیہ کا پورا تصور جو ہے میں چاہوں گا کہ ہم سمجھیں۔ اگر ہماری اولاد 10 برس سے بڑی ہو گئی ہے اور ہم نے سختی نہیں کی، یعنی 10 سال سے بڑا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھتا، اور ہم نے سختی نہیں کی تو ہماری پکڑ ہوگی بڑی شدید۔ اس لیے کہ ہم سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ اولاد کی محبت رب کی بندگی پہ غالب نہ آئے۔ اس کو ثابت کیسے کروں گا میں؟ اس کو ثابت کرنے کی ایک سچویشن ہے جو روزانہ پیدا ہو سکتی ہے، اللہ کرے کہ نہ پیدا ہو، اللہ کرے کہ ہماری اولادیں خود سے نماز کی طرف شوق سے آگے بڑھیں اور ہمیں یہ مشکل پیشی نہ آئے، آزمائش نہ آئے۔ لیکن اگر اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میری اولاد کتنی بھولی خوبصورت معصوم سی پیاری سی مجھے لگتی ہے، اپنے بچے کے آرام کا خیال اور خدا کا جو ہم سے مطالبہ ہے، ان دونوں میں میرے لیے خدا کا مطالبہ اولاد کی محبت پر غالب رہے، اس کو میں کیسے عملی طور پہ کر کے دکھاؤں گا. اس کی صورت یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا, 10 سال سے بڑا ہو گیا ہے, اور میں اس کے اوپر سختی کرتا ہوں, میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں, میں اس سے کھڑا کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں میں تمہیں کھانا نہیں کھانے دوں گا, نماز کا وقت جا رہا ہے, 15 منٹ رہ گئے ہیں, تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے, میں تمہیں کھانا نہیں کھانے دوں گا, اٹھو یہاں سے, نماز پڑھو, میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا, تمہیں اٹھو یہاں سے, جا نماز بچھا دی ہے, واش روم کا دروازہ کھولا ہے, چلو جل کے وضو کرو, آپ نے ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا ہے اور کہا ہے کہ وضو کرو, اور آپ نے کہا میں کوئی بات نہیں سنوں گا, وضو کرو اور نماز پڑھو, اور آپ نے اس کے اوپر کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں, بالفرض آپ کا بچہ آپ کو چکمہ دے کے ادھر ادھر نکل جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی, وہ کہیں ادھر ادھر نکل گیا, اس نے کہا ابھی پڑھتا ہوں اور غائب ہو گیا, لیکن آپ نے چونکہ سختی کی تھی اور رعایت نہیں کی تھی اس معاملے پر, تو الحمدللہ آپ کامیاب ہیں, اور آپ کی اولاد چونکہ نابالغ ہے لہذا اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. نابالغ بچے کے اوپر سختی کرنا اس کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ میرا اپنے بچے سے جو محبت ہے, تعلق ہے, بچے کے آرام کا جو لحاظ اور اس کی فکر ہے, یہ رب کی بندگی پر حاوی نہ ہو. اور ایسا ہی ہمیں اپنی بیوی سے محبت میں بھی مانگا گیا ہے, ایسا ہی ہم سے دنیا کی تمام محبتوں میں ہم سے یہ بات مانگی گئی ہے کہ بندگی کا جذبہ دنیا کی تمام محبتوں پر غالب رہے, یہ ہم سے مانگا گیا ہے. اللہ ہم اس رب کریم ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس تقاضے کو نبھا سکیں. لیکن اب یہاں بہت اہم بات اور ہے, بالفرض ہماری اولاد ہے جو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے اور ہمیں روزانہ اس کے اوپر سختی کرنی پڑتی ہے, اور یہ 12 سال کا ہو گیا ہے اور روزانہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کر شور کرنا پڑتا ہے, اس کو بڑی ڈرانا پڑتا ہے, اس کو سختی کرنی پڑتی ہے, اس کو دھکا دینا پڑتا ہے, اس کو کھینچنا پڑتا ہے زبردستی, اور جب ذرا سی نظر ہٹے تو یہ نہیں پڑتا, کبھی اس کے اوپر نظر نگرانی سخت ہو تو پڑھ لیتا ہے, نگرانی نرم ہو تو نہیں پڑتا. اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو میں سختی کر کے نمازیں پڑھوا رہا ہوں, یہ نقصان سے بچنے کا تو انتظام ہو رہا ہے, یہ تربیت لیکن نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی انسان جو نمازی ہے, یعنی وہ انسان جو اذان سنتا ہے اور اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھ جاتے ہیں, وہ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ چوراہے پہ ایک پولیس والا کھڑا ہے جو اس کو پکڑے گا اگر تم نماز کے وقت ادھر ادھر باہر نظر آئے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کے دل میں فکر جواب دہی ہے, جس کی خواہش ہے کہ رب کریم نے مجھ سے جو مطالبہ کیا ہے وہ میں پورا کروں, یہ میرے اوپر فرض ہے, مجھے کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زور زبردستی سے کوئی کام کروا لینا تربیت نہیں ہوتی, یعنی زبردستی نماز پڑھوانے سے بھی تربیت نہیں ہوگی, صرف اتنا ہوگا کہ ایک نقصان سے بچیں گے آپ, اور اس میں پہلا نقصان آپ کا ہے, اگر آپ نے سختی نہیں کی تو پکڑ ہوگی. پہلی بات, ہم سے یہ مطالبہ کیوں کیا گیا, ترک نماز کو تہذیبی تائید حاصل نہ ہو کبھی بھی, یہ ہے اس مطالبے کی بہت اہم آیت. دوسری بات یہ کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کے لیے رب کریم کا حکم جو ہے وہ کسی بھی محبت پر اہم ہے, اس کے مقابلے میں اس کی فوقیت ہے. یہ دو اہم باتیں ہیں جو سختی کے نتیجے میں الحمدللہ, یعنی ترک نماز کو تہذیبی تائید میسر نہ آ سکے, تارک نماز کو تہذیب جو ہے وہ اس کے اوپر سوال اٹھائے, یعنی اسلامی معاشرہ وہ ہے جو ترک نماز کے اوپر سوال کرتا ہے, وہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا. ترک نماز کو تہذیبی تائید جہاں حاصل ہو جائے وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے, اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں کسی بھی قسم کے فرائض کو ترک کرنے پر تہذیب جو ہے وہ اپنا رد عمل پیش کر دے, اور اس رد عمل کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ تہذیب میں حساسیت زندہ رہنی چاہیے, یہ گھر کی تہذیب ہے. تو اب تربیت کیسے ڈیفائن ہوگی, تربیت کے دو مقاصد میں بیان کروں گا. پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں, اپنی خواہشات میں نفیس ہو جائے, یعنی اچھا کام آپ کے خوف کی وجہ سے نہ کرے بلکہ اچھا کام وہ اپنی رضا و رغبت کے ساتھ کرے. وہ نماز اس لیے نہیں پڑھے کہ اگر نہیں پڑھی تو امی چھوڑیں گی نہیں، ابا چھوڑیں گے نہیں، ابا اور اما کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ اس کا جو مزاج بندگی ہے یہ پیدا نہیں ہوا ہے. تربیہ جو ہے وہ مزاج بندگی، شعور بندگی، احساس بندگی کی پرورش کا نام ہے. تربیہ جو ہے وہ پابندیوں میں جکڑ کے بندگی پہ مجبور کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ بندگی ہم سے جو بندگی مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی خوشی، رضا اور رغبت اپنے آپ کو پیش کریں اس کام کے لیے. یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کا پہلے تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ اپنی خواہشات میں نفیس ہو جائے، وہ اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، اپنی آرزوؤں میں پاکیزہ ہو جائے، اس کا دل چاہے کہ یہ کام کرے. اس میں میں ایک بات اور عرض کروں، اگر میں غلط کام کو غلط سمجھتا ہوں اور اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہوں تو میں اسے تعلیم کہتا ہوں. اگر کوئی بچہ اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہے اور برے کام کو برا سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم ہے. اس کو برائی بری، وہ برائی کو برا سمجھتا ہے، اچھائی کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن اسے اچھائی اچھی لگے اور برائی بری لگے، یہ ہے تربیت کا مقصود. اور یہی مقصود جو پہلا مقصد میں نے بیان کیا ہے یہ اسی کے اندر ہے کہ وہ اپنی نیتوں میں پاکیزہ، اپنی آرزوؤں اور خواہشات میں نفیس ہو جائے. تربیت کا دوسرا مقصد یا دوسرا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کا ذمہ دارانہ، بامانی اور درست استعمال کرنے کے قابل ہو جائے. یعنی بچے کو رب کریم نے ایک اختیار دیا ہے. دیکھیے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، دو راستے اس کو بتائے ہیں، ایک راستہ خیر کا راستہ ہے، ایک راستہ غلط راستہ ہے، شر کا راستہ ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اللہ نے انسان کو یہ دیکھنا چاہا ہے، یہ امتحان ہے اس کا کہ اب وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا غلط راستہ اختیار کرتا ہے. تو بچے کو بھی جو ہم فہم عطا کریں، شعور عطا کریں، ادھر اس کا ایک امتحان یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف جاتا ہے یا غلط راستے کی طرف جاتا ہے. وہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے، یعنی علم نافع حاصل کرے، علم نافع کی روشنی میں اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے. یہ بہت اہم مقصود ہے. دیکھیں نگرانی بڑھانے سے، چیک بڑھانے سے، پابندیاں لگانے سے، رولز لگانے سے اور سزائیں نافذ کرنے سے تربیت نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رولز نہ لگائیں. آپ کے گھر میں دو تین اہم رولز ہو سکتے ہیں. آپ کچھ چیزوں کے لیے کچھ گھر کے اندر کچھ قواعد و ضوابط بنا سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں کی جاتی، ہم اس طرح کے ماحول میں جانے کی یا اس طرح کی کاموں میں جانے کی ہم اجازت ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم اس طرح کے کاموں کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کے معاملات ہم اختیار نہیں کرتے. یہ بات بڑی واضح ہے. لیکن جس طرح کے معاملات آپ اختیار نہیں کرتے، کیا وہ اس کو سمجھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے وہ بچے جن کو ان کے گھروں میں ٹی وی نہیں دیکھنے دیا جاتا، ان میں بڑی تعداد وہ ہے، ان بچوں کی ہے جن کے دل میں ایک احساس محرومی ہے کہ ہم ایک بڑی لذت سے محروم ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں لذتوں سے محروم کیا ہے. اسلام پہ جب چلتے ہیں تو لذتوں سے محرومی کا راستہ ہے. وہ بچوں کے دلوں میں ایسی باتیں پیدا ہو گئی ہیں. ان کو اپنے شعور کے، یعنی ان کا شعور اس سطح پر نہیں ڈیولپ ہوا کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ اس کے اندر کیا قباحت ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر اس کے اندر قباحت ہے تو پھر مجھے اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے. اگر یہ وقتی طور پر مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے تو مجھے اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. تو یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ تربیت کے بڑے مقاصد ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. اب تربیت اس کے لیے کیا درکار ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو درکار ہے اس کا نام ہے مربی. اور مربی کون ہوتا ہے؟ مربی وہ انسان ہوتا ہے جس سے ملنے کے نتیجے میں سب سے اہم چیز ہے ہمارا ایمان تازہ ہو، فکر آخرت پیدا ہو. وہ انسان جس سے ملاقات کے نتیجے میں معلومات حاصل ہوتی ہے اور ایمان نہیں پیدا ہوتا، وہ مربی نہیں ہے. مربی وہ ہے جس سے ملاقات کے نتیجے میں ایمان تازہ ہو جائے. دنیا کی جو بڑی رونقیں اور رانائیاں ہیں وہ حقیر لگنے لگیں, مال و دولت حقیر لگنے لگے, آخرت قریب نظر آنے لگے, اپنی موت کی چاپ سنائی دینے لگے. جس انسان سے ملنے کے نتیجے میں مجھے اپنی موت بہت قریب معلوم ہوتی ہے, مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہاں موت کا وقت تو قریب ہی ہے, کوئی بہت دور نہیں ہے, یہ وہ انسان ہے جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے. اس محسن کو ہم مربی کے عنوان سے بیان کرتے ہیں. ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم سب کے بچوں کے جتنے اساتذہ کرام ان کی زندگی میں آئیں گے اور ان کے والدین اور ان کے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ مربیانہ کردار ادا کریں, مربیانہ صفات پیدا کریں, خاص طور پر ماں اور والد, یعنی ماں اور باپ اگر کسی بچے کے مربی بن جائیں تو اس کی تربیت میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی ضرورت یہ تھی کہ تربیت کو ڈیفائن کیا جائے, اس کے ہم نے دو مقاصد میں نے بات کی. دوسری بات میں نے یہ کی کہ اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے مربی, یعنی اس کے لیے ادارہ اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے, نصاب اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے, بلڈنگ ضروری نہیں ہے, مربی ضرورت ہے. میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اپنے اندر تلاش کریں کہ اگر ان کے اندر ایمان, یعنی جو بھی ہم سب ہمیں اپنے ایمان پر ہمیشہ یہ تشویش ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمیں اپنے ایمان پہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے, تو ہمارے ایمان کی جو بھی حالت ہے اچھی ہے کمزور ہے, لیکن جو کچھ بھی اللہ کی توفیق سے ہمیں ایمان حاصل ہوا ہے الحمدللہ, ہمارے پاس اگر سب سے قیمتی متاع ہے تو وہ ایمان, گاڑی اور گھر اور دوسری چیزیں اس کے بعد کی چیزیں, جو بھی ایمان ہمیں حاصل ہوا ہے اگر آپ غور کریں گے یا جو دین کا فہم آپ کو حاصل ہوا ہے یا دین پہ چلنے کا مزاج آپ کے اندر پیدا ہوا ہے, اگر آپ اس کی وجوہات تلاش کریں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ میٹرک کا اسلامیات کا پرچہ نہیں تھا, وہ بی اے یا انٹر یا کالج کے امتحان نہیں تھے اسلام سے متعلق, وہ کسی نصاب کا نتیجہ بھی نہیں تھا, بلکہ وہ کسی نیک انسان سے محبت کا نتیجہ تھا. آپ کو کسی اچھے انسان سے محبت ہو گئی تھی, وہ آپ کی دادی ہو سکتی ہیں, وہ آپ کے دادا ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے استاد ہو سکتے ہیں, وہ محلے کی مسجد کے امام صاحب ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی کلاس کے ٹیچر ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے اسکول کے سربراہ ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی آپ کے علاقے کے عالم ہو سکتے ہیں, کوئی بھی انسان ہو سکتے ہیں, آپ کے والد صاحب ہو سکتے ہیں. تو یہ جو انسان ہے, جو نیک آدمی ہے, اس سے محبت آپ کو ہوئی ہے, اسی کے نتیجے میں آپ کی تربیت کا سب سے بڑا امکان آپ کی زندگی میں پیدا ہوا تھا, آپ کا ایمان اس کے نتیجے میں اس نے پرورش پائی تھی. ایسا ہی ہماری اولادوں کے ساتھ بھی ہونا ہے. تو ہماری اولادوں کی تربیت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے مربی انہیں دینے ہیں, اور وہ مربی سب سے پہلے ہم نے مربی بننا ہے. تو یہ کیسے ہوگا یہ میں اگلے حصے میں بتاتا ہوں. تو دو باتیں ہو گئیں, تربیت کیا ہے اس کے دو مقصد بیان ہو گئے, تربیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے وہ مربی ہے یہ بیان ہو گیا. اس کے بعد تیسری جو پوائنٹ ہے, اس کے لیے ماحول کیسا چاہیے. اس کے لیے جو ماحول چاہیے وہ سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا, بلکہ تربیت کا, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دین کا سب سے پہلا مرکز جو کسی انسان کے لیے اللہ بناتے ہیں اس کا نام ہے گھر. دین کا پہلا مرکز بھی گھر ہے, تربیت کا پہلا مرکز بھی گھر ہے, تعلیم کا پہلا مرکز بھی گھر ہے. اور اس گھر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ نے دین فطرت پہ پیدا کیا, پیدائشی طور پر بہت اچھا بچہ ہے, معصوم ہے, بہترین اس کے اندر اللہ نے بہترین صفات صلاحیتیں رکھی ہیں, وہ جو اللہ نے کسی بچے کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں, ان خوبیوں کا تحفظ, ان خوبیوں کی قدردانی, ان خوبیوں کی نگہداشت, ان خوبیوں کی پہلے مرحلے پر ان کو سنوارنے کا جو عمل ہے, اس کے لیے جو ماحول چاہیے اور جو فضا چاہیے اور جو پلیٹ فارم چاہیے یا جو ادارہ چاہیے اس کا نام ہے گھر. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے وطن میں بہت سارے بچوں کو ہم نے اپنے گھر میں داخلہ نہیں دیا ہے, ہم نے کہیں اور داخلہ کروایا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ تربیت کرنے کے لیے اسے کہیں اور لے جا کے داخل کرانا ہے. آپ کی گود میں رب کریم نے اسے داخل کیا ہے, آپ کے رحم میں اللہ نے اس کو داخل کیا ہے اپنی قدرت سے, آپ کی گود میں اس کو رب کریم نے پیدا فرمایا ہے, آپ کے آنگن میں رب کریم نے اسے پیدا کیا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے گھر کے اندر ایک بچے کی پرورش، اس کی پیدائش، اس کی بڑھوتری، اس کی نشوونما کے اسباب گھر کے اندر اللہ نے پیدا فرمائے، یہ پہلا مرکز ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا مرکز ہے وہ ہے مسجد. مسجد پہلا مرکز نہیں ہے، مسجد دوسرا مرکز ہے. ایک چیز اور سمجھ لیں کہ ہمارے اندر نیکی کے راستے پہ چلنے کا جو پہلا انتظام رب کریم نے رکھا ہے نیکی کے راستے پہ چلنے کا، اس کا نام ہے فطرت. نیکی اور خیر پر چلانے کا جو دوسرا انتظام رب کریم نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا نام ہے ہدایت. نیکی اور خیر پر چلانے کا جو پہلا انتظام ہے وہ فطرت ہے، جو دوسرا انتظام ہے وہ ہدایت ہے. اور جب یہ دونوں الحمدللہ دونوں ٹھیک رہتی ہیں، صحیح ان کی پرورش ہوتی ہے، ہدایت فطرت کی بڑی نگہداشت ہوتی ہے اور ہدایت بھی الحمدللہ اپنے وقت پہ صحیح میسر آتی ہے، تو پھر بڑی زبردست جو ہے وہ انسان تیار ہوتا ہے، بڑی زبردست چیز وجود میں آتی ہے الحمدللہ. لیکن اگر فطرت کی فکر نہ کی جائے اور گھر کے اندر جو کام ہونے وہ نہ ہوں تو پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ میں اگلے مرحلے پہ جاتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا. ماحول کی بات ہو گئی، ماحول کے اندر ایک چیز اور بھی اگر لکھ لیں، فطرت جو ہے، فطری ماحول جو ہوتا ہے، سمجھیے کہ سبزہ ہے، میدان ہے، کھیت ہیں، جنگل ہے، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، ان کے مناظر ہیں، یہ جو فطرت ہے یہ بھی کسی بچے کے لیے بہترین ماحول ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کی آیات واضح طور پر نظر آتی ہیں. یعنی اللہ کی آیات کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. یعنی وہ ماحول جہاں اللہ، دیکھیں اللہ کے دو نام ہیں، یہ خیر میں ابھی اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے. تو یعنی وہ اس کے نظر آ سکنے کے بھی امکانات اتنے ہی ہیں جتنے اس کے چھپے رہنے کے. کچھ نظر آتا بھی نہیں، نظر آتا بھی ہے. تو ہماری ایمانی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کو اسی طرح سے، اللہ سے تعلق اسی دونوں بنیادوں پہ بنا سکیں، وہ ظاہر بھی ہو رہا ہو، وہ باطن بھی ہو رہا ہو، ایسے ہمارا. اور اس کا بہترین ماحول اور منظرنامہ جو ہے وہ فطرت ہے. جب ہم سمندروں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، کھیتوں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو بہترین بچوں کی تربیت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے ماحول تین طرح کے بتا دیے، گھر، مسجد اور فطرت، فطری ماحول. اور تربیت کی سب سے بڑی ضرورت میں نے عرض کیا مربی. اور میں اس بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تعلق مربی ہی کو میں تعلیم کہتا ہوں اور جائے مربی ہی کو میں مکتب کہتا ہوں. جہاں مربی موجود ہے وہی جگہ مکتب ہے، چاہے وہ مسجد کی، مسجد کا صحن ہو، چاہے وہ کسی گھر کا آنگن ہو، چاہے کسی بھی جگہ پہ وہ بیٹھا ہے. یہ مربی سے تعلق آپ کے لیے بہت اہم ہونا چاہیے. اگر آپ تربیت کی فکر کرتے ہیں تو آپ کے لیے اہم بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کون سی کلاس میں اور کتنے نمبر ہیں، آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس کو میں نے کتنے مربیوں سے اس کی ملاقات کروائی، میرے اپنے مربیوں کا تعارف میں نے اپنی اولاد کو دیا ہے یا نہیں دیا، میرا اپنا بھی کوئی مربی ہے یا نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے. مجھے بھی کسی مربی سے جڑنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں نے اپنے مربی کا غائبانہ تذکرہ کیا یا نہیں کیا، اور میں نے اپنے مربی سے کوئی ملاقات یا تعارف کی یا کوئی دیدار کی صورت کبھی پیدا کی ہے یا نہیں کی، اور میں خود اپنی اولاد کا، کم از کم اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا مربی بننے کی، یعنی یہ کام آپشنل نہیں ہے، یہ کام ہم پہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کی تو تربیت ہمیں کرنی ہے، تو اپنی اولاد کا مربی ہمیں بننا ہے. تو اس کا دائیا، اس کی فکر، اس کا اہتمام میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اب میں آتا ہوں چوتھی بات کی طرف، اور وہ ہے طریقہ کار. تو طریقہ کار کے اندر، یعنی اب تک میں نے تین باتیں کی ہیں، تربیت کیا ہے اس کے دو مقاصد بیان کر دیے، تربیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، مربی ہے، تربیت کا ماحول کس طرح کا چاہیے، گھر، مسجد اور فطری، جو مناظر فطرت ہے. یعنی اگر آپ کا بچہ باہر جا کے کھیلتا ہے تو یہ سمجھیے کہ بہت اچھا ماحول ہے اس کا. یہ میں ابھی طریقہ کار میں آؤں گا تو میں کچھ، اب جو طریقہ کار ہے اس کے اندر میں 5-7 عملی نوعیت کے مشورے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. دیکھیے، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، ایک ذرا تکلیف دہ سوال ہے لیکن یہ سوال ہمیں کچھ سمجھائے گا. ہماری زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ ہمیں کسی مجلس میں یا کسی انسان کی طرف سے یا کسی آدمی کی طرف سے، ہو سکتا ہے وہ دوست ہو یا ہو سکتا ہے وہ اجنبی ہو یا ہو سکتا ہے کوئی اور فرد ہو، اس کی طرف سے کوئی ذلت آمیز یا تحقیر آمیز رویے کا سامنا کرنا پڑا ہو، یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک تکلیف دہ امیجینیشن ہے، اس کو ذرا ریکال کریں، اس کو ذرا سوچیں، اگر کبھی کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ پیش آتا ہے نا جس میں اس سے کوئی آدمی ٹھیک سے بات نہیں کرتا، اور وہ کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی رکشے والا بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ رکشے میں جا رہے تھے اور رکشے والے نے ایک، یا وہ اس راستے میں آپ ٹریفک میں جا رہے تھے برابر میں ایک گاڑی والا جا رہا تھا، اس نے ایک عجیب طریقے سے بدتمیزی کر دی، آپ کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، ایک آدمی نے بہت غلط طریقے سے بات کر دی، اب وہ جو غلط طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس میں دو امکانات ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس بندے نے پتہ نہیں کس وجہ سے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، کوئی غلط بات آپ کو کہی، کوئی نازیبا جملہ، کوئی نازیبا فقرہ آپ کو کہا ہے، کوئی بہت ہی بدتمیزی سے بڑے درشت اور بڑے تند لہجے میں آپ کو مخاطب کیا ہے، یا کوئی ایسا الزام آپ کے اوپر لگا دیا ہے، یا کوئی ایسی بات، کوئی ایسی بدگمانی آپ کے حوالے سے کی ہے، کوئی ایسی تہمت آپ کے حوالے سے لگا دی ہے، کوئی ایسی جو آپ کو بہت تکلیف اس کی ہوئی، آپ کو ایک بہت ہی تکلیف دہ تجربہ ہوا، اب وہ جاننے والا بھی کر سکتا ہے، اجنبی بھی کر سکتا ہے، ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کا قصور ہو، اور ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کا قصور نہیں ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. اب میں دوسری بات عرض کرتا ہوں، جب بھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ نفسیاتی جو صحت ہے، اس کی جو نفسیاتی صحت ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، بری طرح سے، آپ سمجھ لیں کہ نفسیات میں اس کے زلزلہ آ جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کی نفسیاتی صحت متاثر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ دو مسائل اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعور اور فہم کے ساتھ جو اس کا رابطہ ہے وہ منقطع ہونے لگتا ہے. آپ جتنا علم رکھتے ہو، جتنا علم رکھتے ہو، اگر کوئی انسان آپ کو تاؤ دلانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو آپ کا جو علم ہے اور آپ کا جو نفس ہے ان کا رابطہ منقطع ہو جائے گا. اب یہ کتنی دیر کے لیے منقطع ہوگا یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نفسیاتی طور پر اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جو دل ہے وہ کسی خیر کے ساتھ یا کسی صحیح ذمہ داری کے ساتھ اپنی وابستگی کمزور پڑ جاتی ہے اس کی. مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب دل بجھ جاتا ہے، جب آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں، انگریزی میں ایک لفظ ہے ہرٹ ہونا، HURT، ہرٹ، یہ لفظ سنا آپ نے، ہرٹ، میں بہت ہرٹ ہوا ہوں، مجھے بہت تکلیف، ہرٹ کا مطلب ہے مجروح ہوا ہوں، میرا دل مجروح ہوا ہے. تو یہ جو مجروح ہونا ہے نا، دل کا مجروح ہونا ہے، محسوسات کا مجروح ہونا ہے، اور اس کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے بے عزتی. یعنی اگر کبھی کسی انسان کی بے عزتی ہو جائے، کسی انسان کو شرمندہ کر دیا جائے، کسی انسان کی تذلیل ہو جائے، کسی انسان کی توہین ہو جائے، کسی انسان کے ساتھ کوئی نازیبا بات کر دی جائے، بدسلوکی کر دی جائے. اب ایک صورت یہ تھی کہ اس نے واقعی وہ قصوروار تھا، اس نے واقعی کوئی غلط کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں اس کو یہ سننا پڑا. ایک سچویشن یہ ہے کہ نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، پتہ نہیں اس کو یہ سننا پڑ گیا. دونوں صورتوں میں اگر اس کا قصور تھا بھی، جب اس کے ساتھ یہ والا معاملہ پیش آئے گا، اس کے آپ اس کو، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر پوری بخاری بھی اسے یاد ہے اور پورا قرآن بھی اس کے، تفسیر کا بھی وہ حافظ ہے، تو بھی یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ اگر اس کی اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے, آپ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ, اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی, تو اب وہ جو آیات ہے نا, وہ آیات جس میں کہا گیا ہے قالو سلامہ, اور جب یہ جاہل تمہارے تم سے ایسی بات کریں تو انہیں قالو سلامہ کہہ دیا کرو, اس آیت کی تعمیل میں سب سے بڑی دشواری ہماری زندگی کے اس لمحے میں پیدا ہوتی ہے جب ہماری عزت نفس خاک میں ملا دی جاتی ہے. یہ وہ نقطہ ہے انسانی نفسیات کا جس کو سمجھے بغیر ہم تربیہ کی پورا جو کام ہے وہ نہیں کر پائیں گے. تو ایک بات تو یہ نفسیاتی عوارض کی طرف جاتا ہے, جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, نفسیاتی صحت وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اچھا نفسیاتی صحت ڈسٹرب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جب عزت نفس خاک میں ملتی ہے نفسیاتی صحت ڈسٹرب ہوتی ہے. نفسیاتی صحت ڈسٹرب ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا ہے, آپ نے کسی کام کا عزم کیا ہے, آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ کریں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی نفسیاتی صحت ڈسٹرب ہوئی ہے اور آپ کی پسندیدہ بریانی آپ کو کھلائی جائے, نہیں کہ آپ کو آفر کی جائے, آپ کہیں گے میرا دل نہیں چاہ رہا, ہٹا دو میرے پاس, مجھے نہیں کھانا. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو واقعتاً بھوک لگ رہی ہے, آپ بہت بھوک لگ رہی تھی آپ کو, آپ ایک گھنٹے پہلے آپ نے ارادہ کیا تھا گھر جاؤں گا بریانی کھاؤں گا, گھر میں بریانی بنی ہے, میں بہت اچھی بریانی ہے اور میری پسند کی بریانی ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, لیکن پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ دل پر چھری چل گئی, اب دل جو ہے وہ رو رہا ہے. آپ کی پسندیدہ بریانی آپ کے سامنے اور آپ حالت بھوک میں اور آپ کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا, وہ انسان اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں, ہمارے وہ رویے جو کسی انسان کو اس سطح پر لے جاتے ہیں کہ وہ حالت بھوک میں اپنی پسندیدہ بریانی کا انکار کر دے, ایسی صورتحال میں اس سے وہ مطالبات جو بندگی کے مطالبات ہیں, اس سے وہ مطالبات جو کسی خیر کی طرف بڑھنے کے مطالبات ہیں, اس سے وہ مطالبات جو معصیت کو ترک کرنے کے مطالبات ہیں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دل ہے ہمارے وجود کے دار الخلافہ کا نام ہے دل, ہمارے وجود کا جو دار الخلافہ ہے وہ دل ہے, اور جب دار الخلافہ کے اندر آپ نے خون ریزی کر دی ہے تو اب کوئی چیز بھی اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھ پائے گی, اور بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ سارا علم, وہ سارا شعور, وہ سارا فہم جو اس کو بڑی محنت سے اس کے اندر گیا تھا, یار تم تو جانتے ہو بھائی, تمہیں تو پتا ہے یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے, تو تم کیوں یہ کر رہے ہو, تم ایسی چیز کیوں, یہ تو ناشکری کا جملہ, یہ جملہ کیوں زبان سے نکال رہے ہو, یہ آدمی تو تمہارا والد ہے, ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو, یہ عورت تو تمہاری بہن ہے یا بھائی, تم اس کے ساتھ ایسی بدکلامی کیوں کر رہے ہو. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عزت نفس کا جو تحفظ اسلامی ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری, میں آپ کو بتاؤں جس کو ہم مثالی اسلامی ریاست کہتے ہیں, اسلامی ریاست کا جو سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ہر انسان کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ ہو. تو طریقہ کار میں جو پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زبان سے ہماری اولاد کی عزت نفس محفوظ رہے, یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے, اس کا اطلاق بچوں پہ نہیں ہوگا. یہ والی روایت یا آیت کہاں ہے ذہن میں؟ کہ فلا حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ اس حدیث کا اطلاق بچوں پہ مت کرنا, اور فلا آیت میں بیان ہوا ہے کہ اس حدیث کا اطلاق بچوں پہ نہیں ہوگا, بالغوں پہ ہوگا, اپنے سے طاقتور والوں پہ ہوگا. دیکھیں ہم سے جو طاقت میں بڑے ہیں اور رتبے میں بڑے ہیں ان کی عزت تو ہم خود ہی کرتے ہیں, اس میں مجبوری ہوتی ہے, ہم سے خود ہوتی ہے. بچے کی عزت نفس جو ہے وہ ہمارا عمل ہوتا ہے, بڑے کی تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں, بریگیڈیئر صاحب کی عزت نفس تو ہر ایک محفوظ رکھے گا, وہ تو سپاہی کی عزت نفس ہے جس کی محفوظ رکھنے کی بات ہو رہی ہے, کسی کمزور کی عزت نفس محفوظ رکھنی ہے. تو طریقہ کار میں آپ سے پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جس انسان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اس کی عزت کیجیے. آپ اپنی اولاد کو جتنا بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں, اتنے بڑے انسان کو دنیا جو عزت دیتی ہے وہ عزت آپ ابھی سے اپنے بچے کو دینا شروع کیجئے اور اس کے حق میں دعائے خیر کرنا شروع کیجئے اور خود بھی صحیح راستے پہ چلنا شروع کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ اتنا بڑا انسان بنے گا۔ یعنی ابھی تو ہمارا جو برتاؤ ہے وہ دیکھے گا کہ ہم کس طرح کا برتاؤ اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات طریقہ کار میں جو میں بات عرض کر رہا ہوں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے ہماری اولادوں کی عزت نفس محفوظ ہو، یہ بہت اہم بات ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد پہ اعتماد کرے۔ اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات کہہ رہے ہوں تو اس کے اوپر شک نہیں کرے، جب وہ کوئی بات بتا رہے ہوں تو اس پر، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تعریف میں حیرت کی آلودگی داخل کر دیتے ہیں۔ آپ سب واقف ہیں، نظر لگتی ہے بچوں کو یا نہیں لگتی؟ واقف ہیں، نظر لگتی ہے، سب سے زیادہ والدین کی نظر لگتی ہے۔ اور نظر لگنے کے حوالے سے میں نے اس مسئلے پہ، چونکہ میرا کام بچوں سے متعلق ہے اور میں بہت ساری چیزوں پہ غور کرتا ہوں، نظر لگنے کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے عرض کروں۔ نظر جو ہے، جب آپ اللہ کی بہترین تخلیق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس بہترین، یعنی بچے کو جو اللہ کی بہترین تخلیق ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا کوئی کمال، اس کی کوئی خوبی آپ کو متاثر کرتی ہے اور ایسے متاثر کرتی ہے کہ آپ چند سیکنڈز کے لیے یا سیکنڈ سے بھی کم، یعنی سیکنڈ تو بہت بڑا لمحہ ہے، مائکرو سیکنڈ کے لیے حیرت میں جاتے ہیں، حیرت میں۔ حیرت پتہ ہے کس چیز کا نام ہے؟ حیرت کے بارے میں تھوڑی سی ایک لفظ بیان کروں گا۔ حیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی تخلیق سے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ اس کے اندر کمال و خوبی کے یہ امکانات، اللہ کی بہترین تخلیق ہے، اس میں کمال و خوبی کے کیا امکانات ہوں گے؟ حیرت میں چلے گئے آپ، یقین جو ہے وہ ڈگمگاتا ہے، حیرت جو ہے وہ یقین کی ٹانگیں یوں ہلاتی ہیں، یوں۔ میں حیران رہ گیا، اس نے یہ لفظ بولا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ علامہ البیان، تم حیران کیوں رہ گئے؟ اس کا خالق اس کو بیان سکھا رہا ہے، اس کو قوت گویائی عطا کر رہا ہے، رب العالمین جو ہے وہ اس بچے کی پرورش کر رہا ہے۔ رب کا ایک پورا ورڈ، رب کا ایک پورا مفہوم ہے، رب جو ہے وہ پرورش کرنے کے معنوں میں بھی ہے، رب جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بیج سے، بیج ہوتا ہے نا بیج، سیڈ، بیج سے بڑے درخت تک لے جانے والی جو ہستی ہے اس کو بھی رب کہتے ہیں۔ رب جو ہے مالک بھی ہے، رب کے بہت سارے مفاہیم، رب بہت بڑا جامع تصور ہے۔ تو جب ہم حیرت میں جاتے ہیں اور ایمان اور یقین کی ٹانگ حیرت سے ڈگمگاتے ہیں، اس مائکرو سیکنڈ کے اندر ہمارے نفس کے اندر سے، باطن سے تیر کی طرح نکلتی ہے، حب سے باطن سے نظر جو ہے، اور وہ اسے جا کے لگتی ہے۔ لیکن اگر وہ بچے کو ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہوں کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ بہترین تخلیق ہے، اور ابھی اس میں سے کچھ اور آئے گا، ابھی کچھ اور آئے گا، ابھی کچھ اور آئے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو نظر جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے اور وہ سب سے زیادہ والدین کی لگتی ہے۔ یہ میں ایک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ اعتماد کریں، آپ اس پر یقین کریں، اس کے اندر خوبیوں اور کمالات کا ایک سیلاب ہے جو اس کے اندر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، آپ اس کی توقع کریں۔ آپ کے لیے حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، ایک بچہ اپنے والد یا والدہ کے پاس اپنا کام لے کے جاتا ہے اور والد والدہ سوچتے ہیں کہ میں اس کی حوصلہ افزائی کروں، تو وہ حیران، وہ کہتے ہیں ہاں یہ آپ نے کیا ہے، اچھا واقعی، نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ نے کیا ہے، واقعی آپ نے کیا ہے، بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اتنی حیرت کے اظہار کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب آپ کو بالکل یقین نہیں ہے کہ یہ کام کر سکتا، آپ کو بالکل توقع ہی نہیں تھی کہ اس کے اندر، مطلب یہ امکانات خیر و خوبی اس کے اندر موجود ہیں، آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں اتنے زیادہ؟ کیونکہ جتنا آپ حیران ہو رہے ہیں اس کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے اتنی بھی توقع نہیں تھی۔ یعنی میں اگر فرض کیجئے میں ابھی کسی سے کہوں واقعی آپ نے کیا ہے، نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا آپ نے کیا ہے، تو آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے سلمان صاحب مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اگر فرض کیجئے آپ اپنی کوئی بات مجھے بتائیں کہ سر میں نے یہ مضمون میں نے لکھا ہے, اور میں آپ کی طرف دیکھوں, میں کہوں واقعی آپ نے لکھا ہے؟ نہیں, مجھے یقین نہیں آ رہا, واقعی میں بہت حیران ہو رہا ہوں. تو آپ کو تعجب یہ ہوگا کہ ان کو مجھ سے یہ بھی توقع نہیں تھی کہ میں یہ مضمون لکھ سکوں, انہوں نے میرے بارے میں اتنی بری توقع لگا رکھی ہے. تو یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچے پر اعتماد کیجئے, وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کا یقین کیجئے, اس کی صلاحیتوں پہ شک نہیں کیجئے, اس کی نیتوں پہ شک نہیں کیجئے. جب آپ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے, اور آپ اس کی چھوٹی بہن سے پوچھتے ہیں یا بڑی بہن سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ صحیح کہہ رہا ہے, تو آپ ایک چھوٹا سا, پتہ نہیں اب یہ فیصلہ اب آپ کیجئے, چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ چھوٹا گناہ کرتے ہیں یا بڑا گناہ کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. میں روانی میں کہہ رہا تھا کہ یہ چھوٹا گناہ کرتے ہیں, یہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے؟ اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ اس نے پڑھی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس عمل کو کیا کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا, کون سا گمان کر رہے ہیں آپ؟ بالکل واضح طور پر کھلی, مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھے تمہاری بات پہ اعتبار نہیں ہے. اچھا, ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مسلمان کی بات پر یقین کیا جائے, اس کی بات مطلب اس کی بات کو غلط, تو بہرحال اس میں ایک احتیاط چاہیے. میں آپ کے سوالات چاہوں گا کہ آپ مجھ سے کیجئے گا جو میں کروں گا, آپ اس پر اعتماد کیجئے, آپ اس کی عزت نفس مجروح نہ کیجئے, آپ اس کی شکایتیں نہ لگائیے. وہ بچہ جس کی آپ شکایتیں کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, اس کے آپ مربی نہیں ہو سکتے, ہو ہی نہیں سکتے آپ. اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ آنے دو تمہارے ابا کو, میں ان سے شکایت کروں گا, آنے دو تمہارے بچوں کو فلاں کو, ٹیچر ہیں آپ اور آپ کہتے ہیں میں تمہارے والدین سے شکایت کروں گا, آپ کو تو ان کے ابا سے کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس سے ان کا اپنے بچے پر اعتماد بڑھے. اگر آپ شکایتیں کر رہے ہیں تو بات دیکھیں ہوتا کیا ہے, وہ بھی ایک نفسیاتی طور پر ایک آدمی تھکا ہوا, آج کل معاشی جدوجہد دشوار ہو گئی ہے, ایک آدمی شام میں گھر آتا ہے, اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ پورا دن مجھے تنگ کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی کے پاس اب ذہنی طور پر اتنا تھکا ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ایک جھنجھلاہٹ میں اپنی اولاد سے ایک ان کو دو ہاتھ لگا دے, یا ان کو ایک سختی کا معاملہ کرے, وہ اولاد اور والد کا تعلق بھی خراب ہو جائے گا شکایت لگانے کے نتیجے میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے, اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, یہ بھی میں ابھی اس کے اوپر بھی آؤں گا. اب جو اگلا پوائنٹ ہے, ان تینوں باتوں کے نتیجے میں آپ کا تعلق پیدا ہوگا اپنے بچے کے ساتھ, آپ عزت نفس اس کا خیال کرتے ہیں, آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں. دیکھیے اگر آپ اعتماد کرنے کی اور عزت کرنے کی چند مثالیں دے دیتا ہوں, آپ نے اپنے بچے کو دودھ نکال کے دیا ایک گلاس میں, اور آپ نے اس سے کہا دیکھو گرانا نہیں, اس جملے کے اندر آپ اپنے بچے سے, یعنی یہ جملہ آپ مہمان کو کہہ سکتے ہیں, میں نے آپ کو چائے نکال کے دی, گرائیے گا نہیں, کہہ سکتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سلوک آپ کسی معزز انسان کے ساتھ کرتے ہیں نا, معزز انسان کے ساتھ, جب آپ اپنے بچے کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے معزز انسان والا سلوک کریں, یہ ہے مطلب عزت دینے کا. اگر آپ کو کسی اجنبی انسان سے تعارف حاصل کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کے پاس جائیں گے, آپ سلام کریں گے, آپ کہیں گے مجھے سلمان کہتے ہیں, تو اور پھر آپ ایک آدھ اپنے بارے میں بات بتائیں گے, اور آپ کی یہ توقع ہوگی کہ اب وہ جواب میں وہ بھی آپ کو وعلیکم السلام مجھے خالد کہتے ہیں, آپ نے کہا مجھے سلمان کہتے ہیں, سامنے والے نے کہا مجھے خالد کہتے ہیں, پھر آپ نے کہا کہ میرا تعلق فلاں ادارے سے ہے, تو پھر وہ بتائے گا میرا تعلق. اور اگر آپ نے یہ بات جو سلسلہ کلام آپ نے بہت احترام اور ادب سے شروع کیا ہے, اگر وہ اس کے جواب میں اپنی معلومات آپ کو نہ دیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا تعارف حاصل ہو, تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ حضرت اگر برا نہ مانیں, مائنڈ نہ کریں, تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں, میں آپ سے آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ آپ یہی کہیں گے نا, میں آپ سے آپ کا نام جان سکتا ہوں, کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ آپ کون سے ادارے سے تشریف لائے ہیں یا آپ کہاں رہتے ہیں, آپ ایسی بات کریں گے. یہی اسی مجلس میں ایک بچہ بھی موجود ہو اور اس سے بھی آپ کو یہی بات جاننی ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ ادھر آؤ, کیا نام ہے تمہارا, کہاں سے آئے ہو, کون سے اسکول میں ہو؟ یہ اتنی अच्छा मामला यह है कि हम छोटों के साथ जो हमारा रवैया है इसकी नौइयत को जानने समझने का हमें मौका ही नहीं, हम सोचते ही नहीं है। बच्चे की अगर आप इज्जत नहीं करेंगे, बच्चे की जो फितरत है जो मैंने आपसे अर्ज किया, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़बरदस्त इंसान बनाया है, उसके अंदर बहुत सारे इम्कानात खैर खूबी उसके अंदर दफन है। जब आप उसकी इज्जत करते हैं, उससे ताल्लुक़ बनाते हैं, उसका उस पर एतमाद करते हैं, उसको मोहब्बत देते हैं, तो वो सारे इम्कानात खैर खूबी के जो दफीने हैं वो अंदर से निकलते हैं, वो अंदर से खजाने निकलते हैं बाहर और वो बेहतरीन काम करता है। फिर उसको नूर हिदायत भी आप अता करते हैं तो फिर और भी भलाई आगे पैदा होती है। ये बड़ा ज़रूरी काम है। तो हम बच्चे की इज्जत इस तरह करें, इसी तरह जैसे मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ एतमाद की, आप अपने बच्चे को दूध निकाल के देते हैं ग्लास में और आप कहते हैं कि देखो गिराना नहीं। इस जुमले पर गौर कीजिए, किसी मुअज्ज़ज़ इंसान को आप ये जुमला इस तरह कहेंगे क्या? या आप बच्चे से दूध छलक गया, आपने कहा आज फिर दूध गिरा दिया, वो दूध पी रहा था नन्ने नन्ने हाथों से, उसके हाथ में गिलास था जो उसके हाथों से ज़रा बड़ा था और उसने उस गिलास को ऐसे करके मुंह पे लगाया और उसने दूध पिया, लेकिन दो चार कतरे टेबल पे या कपड़ों पे गिर गए और आपने ये जुमला बोला तुमने फिर दूध गिरा दिया, वाकया क्या है? वाकया ये है कि दूध इसने गिराया नहीं, दूध इससे गिरा है। फर्क है इन दोनों बातों में, फर्क मुझसे दूध गिर गया, मैंने दूध गिरा दिया, इन दोनों का फर्क समझ लें आप। देखें ये तो गिलास में वाकई पानी भरा है इसलिए मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक फर्जी तौर पर फर्ज कीजिए मेरे हाथ में गिलास हो, दूध गिराना कहते हैं कि ये ऐसे कर दिया मैंने, ये दूध का गिलास है मैंने उसको ऐसे कर दिया, ये दूध गिराना है। और दूध का गिरना क्या है कि मैं दूध पी रहा हूं और मेरे हाथ से या मेरी जबान मेरे दूध पीने में दो चार कतरे या दूध को उठाने में छलक गए। तो जब मैं ये जुमला कहता हूं अपने बच्चे से कि तुमने फिर दूध गिरा दिया, तो ये बोहतान का केस है मेरी निगाह में, ये बोहतान है। इसलिए कि इसके अंदर जब हम ये कहते हैं कि तुमने दूध गिरा दिया, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा इरादा, तुम्हारी नियत, तुम्हारा शऊर, तुम्हारा इख्तियार, तुम्हारी मर्जी, तुमने अपने इख्तियार और अपने शऊर और इरादे की कार फरमाई के साथ ये काम किया। देखें जब आपके बच्चे ने असर की नमाज आप कहते रहे, वो अपने खेल में लगा रहा, 11 साल का बच्चा है और नमाज निकल गई और हम ये जुमला कहते हैं तुमने फिर नमाज छोड़ दी, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप कहें कि तुमसे फिर नमाज छूट गई, आप ये नहीं कहेंगे तुमने फिर नमाज छोड़ दी। वाकया ये है कि 11 साल के बच्चे को वक्त के गुजरने का जो एहसास है वो नहीं है अभी ठीक से, इसलिए कि आधा घंटा या 15 मिनट या एक घंटा कितना होता है और कितनी तेजी से गुजरता है इसका तजर्बा हम लोगों को इस उम्र में जाके हासिल हुआ है। और कई दफा ऐसा होता है हम किसी काम में सोचते हैं अभी 10 मिनट है ये कर लेंगे और फिर पता लगता है कि वो टाइम तो एकदम तेजी से गुजर गया, 10 मिनट यूं गुजर गए, हम समझ रहे थे 10 मिनट बहुत है, 10 मिनट तो कुछ भी नहीं थे। तो आधा घंटा या 20 मिनट थोड़े हैं या ज्यादा हैं वो कितने हैं ये आपके बच्चे को जो टाइम सेंस है, सेंस ऑफ टाइम अभी नहीं है उसकी, तो वो अपने काम में लगा रहा, उसने कहा मैं भी पढ़ता हूं। वाकया ये है कि उसकी चाहत और इरादा था कि वो पढ़े, लेकिन खेल में ऐसे मगन था कि वो सोच रहा था कि अभी दो बॉलें और करा लूं फिर खेल फिर चला जाऊंगा, अभी मेरी बैटिंग आ जाए फिर चला जाऊंगा, उसकी बॉलिंग आ जाए फिर चला, तो इस चक्कर में वो चला गया। तो जब ये मामला हुआ तो एक बहुत बड़ी तालीमी अपॉर्चुनिटी भी अल्लाह के फजल से पैदा हुई है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम उसको ये बताएंगे बेटा मुझे अंदाजा है आप तो चाहते थे कि पढ़ें, आपका इरादा नहीं था इसको छोड़ने का, और मुझे अंदाजा है कि आपको खुद भी इसकी तकलीफ है, मुझे भी इसका दुख है, आपको भी दुख है, आपको भी दुख हुआ कि नमाज आपकी छूट गई, आपने छोड़ी नहीं आपसे छूटी है और इस पे मैं भी मगमूम हूं, मुझे भी गम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे को इसका एहसास है कि उसकी नमाज छूटी है और उस पर गम है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुआ करें या अल्लाह इसका एहसान है कि इसको इस बात का एहसास है। और फिर उसके बाद बैठ के ये बात डिस्कस करें कि बेटा पता है क्या होता है, जब हमारा कोई बहुत अहम फर्ज अदा होने वाला होता है और हम किसी काम में लगे होते हैं ना, تو ہمارا نفس بھی اور ہمارے اوپر شیطان بھی ایسا مسلط ہے کہ ہمیں غافل کرے گا, اور صرف آپ کو نہیں کرے گا, مجھے بھی کرے گا. پھر اپنا واقعہ بتائیں, آپ کہیں کل ہی کی بات ہے, میری آنکھ کھلی, میں نے سوچا ابھی فجر میں 10-20 منٹ ہے, ابھی چلو میں 2 منٹ میں اور اٹھوں گا, تو میں نے ذرا سا بیٹھا, میں نے کہا ذرا سا ابھی اٹھتا ہوں, تو دوبارہ آنکھ کھلی تو بس 2 منٹ رہ گئے تھے, جلدی جلدی پہنچا. بتائیں اپنا ذاتی واقعہ, بتائیں اپنا ذاتی کوئی واقعہ بتائیں کہ مجھے اس چیز میں ایسے ہو, دیکھو مجھے فلاں کام کرنا تھا اور وہ نہیں کر پایا, میں نے سوچا ابھی کر لوں گا. تو جب ہم کوئی بہت اہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اس سے غافل کرنے کے لیے شیطان بھی کام کرتا ہے, نفس بھی جو ہے وہ اپنا مسئلہ دکھاتا ہے. تو ہمیں ایسے معاملے پر فوقیت دینی چاہیے فرض کو اور ذمہ داری, یہ بیٹھ کے ڈسکس کریں. لیکن اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے پھر نماز چھوڑ دی, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ لیکن میں چاہتا تو تھا کہ پڑھوں, میرا یہ ارادہ تو نہیں تھا کہ چھوڑوں. تو اب میری اور اس کے تعلق اور میرے اور اس کے مکالمے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے, یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو اپنا ایک تعلق اس کے ساتھ بنائیے, عزت نفس, اعتماد, اور اس کے نتیجے میں تعلق بنے گا. تعلق جو ہے آپ کا, اگر اپنی اولاد سے اچھا تعلق نہیں ہے, رشتے میں ہونا ایک الگ بات ہے, تعلق ہونا ایک الگ بات ہے. آپ کی اولاد, رشتے میں آپ اس کے ابا ہیں, رشتے میں آپ اس کے بھائی ہیں یا اماں ہیں, یہ رشتے میں آپ والدہ ہیں اس کی. لیکن تعلق اگر آپ کا ہوگا, تعلق کچھ اور چیز ہے, رشتے میں ہونا کچھ اور چیز ہے. تعلق میں ہونا کیا ہے؟ تعلق میں ہونے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں بہت سے میاں بیوی رشتے میں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں, تعلق بہت کمزور ہے. تعلق کیا ہے؟ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا مسئلہ یا اپنی بات سہولت کے ساتھ بغیر خوف کے آپ سے کر سکے. یہ تعلق کی ایک شکل, یعنی تعلق کی ایک پہچان. تعلق کی تین پہچانیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی تعلق کے تین علامات ہیں جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بچہ سہولت سے, آسانی سے اپنا مسئلہ, اپنی بات آپ سے آ کے کر سکے, کوئی بھی بات آپ سے آ کے کر سکے, اسے کوئی مشکل نہ ہو. دوسری بات, آپ سے مشورہ لینا چاہے, کسی بھی معاملے میں اس کی خواہش ہو کہ آپ نے کہا نہیں بیٹا آپ خود ہی کریں, اس نے کہا نہیں لیکن میں آپ کا مشورہ جاننا چاہتا ہوں. یہ جو خواہش ہے نا کہ آپ کا مشورہ جاننا چاہتا ہوں, بہت اہم بات ہے تعلق کے اوپر. تیسری بات یہ کہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش اس کی ہو, اس کا دل چاہے کہ آپ سے قرب, آپ کی صحبت کا وہ خواہاں ہو. اگر آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا, آپ کے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتا, تو اس کا مطلب ہے تعلق نہیں, آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا, آپ سے اپنا مسئلہ کہتے ہوئے ڈرتا ہے, اپنی بات آپ سے چھپاتا ہے, تو آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ سے کبھی مشورہ لینا نہیں چاہتا, بلکہ ڈرتا ہے کہ یہ بات آپ کو پتہ لگ جائے گی تو آپ روک دیں گے, مشورہ نہیں لیتا. تو یہ مسئلہ ہے اس کا مطلب. یعنی آپ کا اگر بچے سے تعلق ہے تو ہی آپ اس کے مربی بن سکتے ہیں, اگر تعلق نہیں ہے تو آپ مربی نہیں بن پائیں گے اس کے. اس کے مربی تو آپ اسی وقت بنیں گے جب آپ اس سے تعلق میں آئیں گے. استاد بننا آسان بات ہے, آپ کسی بچے کا استاد بنا دیا جائے کسی کو, چلو بھائی فلاں صاحب آپ کو پڑھائیں گے, لیکن تعلق کے نتیجے میں تربیت ہوتی ہے. تعلق کے بغیر تربیت نہیں ہے. اب تعلق کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ مکالمہ پیدا ہوگا, بات چیت ہوگی. تو یہ چار باتیں میں یہیں پہ میں روکنا چاہوں گا. میں نے چار باتیں کی طریقہ کار میں, عزت دیجئے, اعتماد کیجئے, تعلق بنائیے, مکالمہ کیجئے. اگر آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور پھر بہت سارے اور اہتمام, مثال کے طور پر کچھ باتیں جو میں نے ادھر نہیں کی, مثال کے طور پر خود اپنی زندگی میں عمل کیجئے, تو یہ کام تو اپنی یعنی خود صحیح چیزوں پہ عمل کرنے والے ہوں, خیر میں نیکی کے راستے پہ چلنے والے ہوں, برائی سے بچنے والے ہوں, اپنا تزکیہ کرنے والے ہوں, یہ ساری باتیں تو سمجھ لیں کہ میں نے نہیں کی, لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ اصولی باتیں یہ ہمیں کرنی ہیں. تو یہ اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہو پائے گا. اور یہ بھی بلکہ میں بات درج کر دوں کہ جو عزت نفس اور تعلق کی بات کر رہا ہوں, جتنا اپنا تزکیہ کریں گے اتنا بچے کی عزت کرنا ممکن ہوگی. جتنا آپ اپنا تزکیہ کریں گے اتنا بچہ آپ سے تعلق بنانا اس کے لیے آسان ہوگا. دیکھیے وہ انسان جس کے مزاج سے, چاہے وہ انسان تہجد گزار ہے, چاہے وہ انسان وہ ہے جس کی سالوں سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ہوئی ہیں. اگر کوئی انسان اس کے مزاج سے اس کے گھر والے پریشان ہیں, گھبراتے ہیں اس کے مزاج سے, تو یہ بہرحال اس کے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے, یہ بہت پریشانی کی بات ہونی چاہیے. یعنی یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے, تو اپنے گھر میں اچھا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے, اور گھر جو ہے وہ تربیہ کا پہلا مرکز ہے. اور گھر کیسے بنے گا اس کے لیے بھی ایک بات یہ عرض کر دوں کہ میاں بیوی کا تعلق اگر مثالی ہوگا تو گھر بنے گا. بلکہ اس میں بھی ایک بات, آپ نے کبھی کوئی ایسا لباس دکان سے جا کے خریدا جو دکان میں آپ کو بہت اچھا لگا؟ آپ نے کسی دکان سے کوئی لباس اپنے پہننے کے لیے خریدا, بہت اچھا لگا آپ کو, اور وہ لباس جب آپ گھر پہ لے کر آئے, اور پھر آپ نے دکان پہ تو صرف دیکھ کے آپ نے خرید لیا, گھر پہ لے کر آئے تو پہننے کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ فٹنگ صحیح نہیں ہے. پہننے کے نتیجے میں پتہ لگا کہ کہیں سے چھوٹا, کہیں سے ڈھیلا, کہیں سے تنگ, کچھ ایسا, یا تو ڈھیلا ہے یا تنگ ہے, یا کچھ اونچا نیچا, کچھ اوپر نیچے ہے. کبھی ایسا تجربہ آپ کو ہوا؟ کس کس کو ہوا؟ تو تقریباً ہر فرد کو معاشرے میں الحمدللہ یہ تجربہ ہوا. دیکھیے زندگی کے جو روزانہ کے تجربات ہوتے ہیں یہ اللہ ہمیں اس لیے عطا کرتا ہے کہ زندگی کی بڑی حقیقتوں پر غور و فکر اور تدبر کے قابل ہم بنتے رہیں. اللہ نے ماں اور بیٹے کے محبت کا تجربہ ہر انسان کو اس لیے دیا ہے تاکہ انسان کو خالص محبت کی اور سب سے بڑے الودود کی محبت کا یقین دلانے اور اس کی بات سمجھانے کے لیے کوئی ادنا سا تجربہ درکار تھا جس کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر انسانوں کو اگر اللہ نے ماؤں کے بغیر اولادیں پیدا کی ہوتی, اگر اللہ کے لیے تو ممکن تھا کہ اولاد ماں کے بغیر بھی پیدا کر دے, اللہ کے لیے تو ممکن تھا کہ کوئی اور طریقہ. یہ محبت کا تعلق سے اللہ نے بہت ساری اور باتیں ہم پہ واضح کی. یہ لباس کی جو مثال میں نے دی ہے یہ بھی میں نے اسی نوعیت کی مثال دی ہے. میں اس کے اوپر جب یہ آپ لباس لے کے گھر آتے ہیں, آپ گھر لے آئے دکان پہ بہت اچھا لگا, آپ گھر لے آئے گھر پہ لائے تو آپ کو پتہ لگا یہ پہنا تو آپ کو لگا کہ پہننے میں کہیں سے ڈھیلا ہے, کہیں سے تنگ ہے, صحیح نہیں ہے. اب تین قسم کے رسپانسز ہیں جو آپ اس لباس کے ساتھ, تین قسم کے معاملات کر سکتے ہیں. پہلا معاملہ جو آپ اس لباس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ یہ لباس ہے ہی برا, یہ لباس ہی ٹھیک نہیں. اور اب آپ دو کاموں میں سے ایک کام کریں. اب ایک آپشن, جب لباس ٹھیک نہیں ہے تو ایک ہمت ہے تو اس کو پھینک دو, لیکن اگر ابا جان کا ڈر ہے تو پھر نہیں پھینکو, اپنے ساتھ ہی رکھو. لیکن لباس ٹھیک نہیں ہے, لباس عیب دار ہے, اب یا تو مجبوراً اس کو مجھے رکھنا ہے اپنے پاس پہننا ہے یا پھر اسے پھینک دینا ہے. اسی طرح یا پھر ایک اسی کے اندر پہلی جو صورت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لباس ہاں اچھا ہوگا لیکن میرے لیے اچھا نہیں, یہ کسی اور کو ملتا تو اچھا ہوتا, کم از کم میرے لیے اچھا نہیں. اس احساس کے ساتھ زندگی گزار دیں آپ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوری بات یہ سمجھ آ رہی ہے. ایک لباس آپ کو دکان پہ پسند آیا, آپ گھر پہ لے کر آئے, آپ نے پہنا, استعمال کیا تو دو چار دن میں اس کے کچھ مسئلے سامنے آئے, آپ نے کہا یہ ہے ہی خراب, اس کو پھینک دو, یا پھر آپ نے سوچا کہ پھینک تو نہیں سکتا, چلو اب اسی خراب لباس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, لیکن ہے یہ خراب, گزار رہا ہوں اس کے ساتھ لیکن ہے صحیح نہیں ہے یہ, کیونکہ اگر اسے پھینک دوں گا تو ناشکری ہوگی, تو پھینک نہیں رہا. یا کسی بھی وجہ سے مصلحت ہے, مروت ہے, دادی کے ساتھ کھڑے ہو کر لیا تھا, دادی نے کہا تھا یہ بڑا خوبصورت لباس ہے یہ لے لو تم, آپ نے کہا اچھا دادی آپ کی جیسی مرضی, دادی نے, اب گزارا کر رہے ہیں اس لباس کے ساتھ, پہن رہے ہیں اس لباس کو, لیکن تنگ ہے اس لباس سے. دل میں کبھی یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ لباس شاید کسی اور کے لیے اچھا ہوتا, میرے لیے اچھا نہیں. یہ پہلا ذہنی رویہ ہے جو لباس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. دوسرا ذہنی رویہ یہ ہو سکتا ہے اس لباس کے ساتھ کہ آپ کہیں ہاں یہ یہاں سے تنگ ہے اور یہاں سے ڈھیلا ہے تو چلو میں اس لباس کو ٹھیک کرتا ہوں, اس لباس کی تراش خراش شروع کر دی, اس لباس کو کہیں سے چھوٹا کرنے کی کوشش ہے, کہیں سے ڈھیلا کرنے کی کوشش ہے, اس لباس کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اب پروجیکٹ یہ ہے کہ اس لباس کو اپنے شایان شان، اپنے حسب حال تراش خراش کر کے لباس میں تراش خراش کی جائے اور اسے اپنے مطابق بنایا جائے، یہ دوسرا پروجیکٹ ہے، یہ دوسرا ذہنی رویہ ہے۔ لیکن ایک تیسرا ذہنی رویہ ہے، میں آپ سے عرض کروں، ایک تیسرا ذہنی رویہ ہے جو سب سے بڑھیا، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ اور سب سے بہترین رویہ ہے، جس کے نتیجے میں اس لباس کی، وہ تیسرا رویہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے سوچا کہ اس لباس، یہ لباس جہاں سے تنگ ہے اس وجہ سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میری توند بڑھی ہوئی ہے، تو میں ڈائٹنگ شروع کروں، مجھے اپنی توند کو کم کرنا ہے نا، اور یہ لباس جہاں سے اس کا جو مسئلہ ہے، یعنی مجھے اپنے ساتھ کچھ کام کرنا ہے اور اس لباس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھلنا ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، یعنی لباس وہی ہے، میں نے اپنے اوپر کام کیا اور یہ لباس میرے لیے بہترین ہو گیا، یہ تیسرا کام۔ اور یہ پورا کام آپ نے اس جذبے سے کیا کہ رب کریم کا احسان ہے، اس نے مجھے لباس عطا کیا، اگر وہ مجھے لباس نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا، اس نے مجھے لباس عطا کیا تو میں اس، جو لباس اس نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ میں نے بھی اپنے لیے پسند کر لیا ہے، جو لباس اس نے مجھے دیا ہے وہ مجھے پسند آ گیا ہے، میرے رب نے جو کچھ میرے لیے چاہا وہ مجھے بھی پسند آ گیا۔ یہ بہت رادیتم مرضیہ کی سطح پر آدمی اٹھنے کی کوشش کرے، اور پھر یہاں پر اس نے اپنے آپ کو اس لباس کے مطابق ڈھالا۔ یہ جو تیسرا کام میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، جب آپ لباس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو لباس میں بھی ایک الاسٹیسٹی اللہ نے رکھی ہے، وہ بھی اپنے مطابق آپ کو ڈھالے گا، اپنے آپ کو ڈھالے گا۔ اور یہ لباس والی جو تمثیل ہے، یہ قرآن کی تمثیل ہے، کس کے لیے استعمال ہوئی؟ زوجین کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، لباس کی تمثیل استعمال ہوئی۔ تو یہ میں عرض کروں گا کہ اگر آپ تیسرے پہ کام کریں گے نا تو دوسرے کا راستہ خود کھل جائے گا انشاءاللہ، لیکن اگر آپ پہلے اور دوسرے پہ کام کریں گے تو ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ اچھا، یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر ہماری بیویوں کے ساتھ، اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی اور ہمیں اپنی بیویوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی اور ہمیں اپنی اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے گھر کو وہ جگہ بنائے جس کے اندر ایک بامعنی مکالمہ ممکن ہو سکے، انسان اپنی زندگی کے تجربات وہاں بیان کر سکے، ایک دوسرے سے اصلاحی اور مربیانہ تعلق کی ایک بنیاد پیدا ہو سکے۔ مطلب یہ بہترین بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنے۔ دوبارہ میں یہاں پہ روکتا ہوں اپنی گفتگو، میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو براہ کرم کیجیے۔ جی فرمائیے۔
ایک سوال اور ایک نقطہ ہے، پہلے سوال عرض کروں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے بچے ہیں، تو ڈاکٹر الیاس صاحب نے ایک بات کی کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ انگلش یا عربی پہ فوکس کرنا چاہیے بلکہ اپنی مادری زبان پہ بھی کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں سے انگریزی زبان میں بات کروں تاکہ ان کو انگریزی آ جائے۔ اچھا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انگریزی میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوتی، وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں انگریزی میں بات کرتا ہوں تاکہ وہ آ جائے، تو کیا یہ ایک منفی چیز ہے ان کے لیے؟
آپ کا جو زبان سے متعلق سوال ہے اس پہ میں بات عرض کر دوں کہ آپ کے بچے کی سب سے بنیادی جو فکری ضرورت ہے اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی، وہ ہے مکالمہ، اور اپنی زبان میں مکالمہ۔ اصل میں جو پہلی زبان ہوتی ہے وہ کر دی گیا ہے، پہلی زبان جو ہے وہ محض ذریعہ ابلاغ نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان ذریعہ ابلاغ ہے تو یہ بات دوسری زبان کے ساتھ تو ٹھیک ہے کہ وہ زبان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ذریعہ اظہار، ابلاغ کا ذریعہ ہے، لیکن جو پہلی زبان ہے وہ صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہوتی، وہ خیال کی پیدائش کی وجہ ہوتی ہے، خیال کی پیدائش کی سرزمین ہوتی ہے بلکہ۔ اور جو پہلی زبان ہے وہ میڈیم آف تھاٹ ہے، پہلی زبان جو ہے وہ میڈیم آف کمپریہنشن ہے، یعنی فہم کی زبان ہے، سوچ میں گہرائی اور تدبر لانے کی زبان ہے۔ تو ابھی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پہلی یعنی مادری زبان جو آپ کے بچے کی ہے اس میں آپ اس سے بات کریں، جس کے لیے پورا ایک تمدنی اور معاشرتی منظرنامہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس یہ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی اولادوں کو انگریزی نہ آئے یا عربی نہ، عربی تو ضرور آنی چاہیے، انگریزی بھی آنی چاہیے اور بھی زبانیں آنی چاہیے، لیکن اس کی پہلی زبان یا مادری زبان میں اس کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہونا چاہیے. وہ بچہ جو اپنی زبان میں کوئی بھی گہری بات سمجھنے سے قاصر ہے, اب میں جو بات کر رہا ہوں بڑی اہم, وہ بچہ جو اپنی زبان میں کوئی بھی گہری بات سمجھنے سے قاصر ہے, اپنی زبان میں اپنی دادی کی گہری باتیں نہیں سمجھ پاتا, وہ عربی زبان میں کلام اللہ کو بھی سرسری فہم کی سطح پر قبول کرے گا, گہرائی میں نہیں جا سکے گا. یعنی جو دادی جان گی, جو غالب کے شعر کی گہرائی میں نہیں اتر پا رہا, وہ کلام اللہ کی گہرائی میں غوطہ زن ہونا یہ اس کے بس میں نہیں ہوگا. یہ جو غور و فکر اور تدبر کا مزاج ہے, اس کے اندر جو اچھی شاعری حکیمانہ شاعری ہے اس کا ایک بہت بڑا کہہ لیجئے حصہ ہے, حکایات اور واقعات کا بہت بڑا حصہ ہے, اپنی پہلی زبان کا بہت بڑا حصہ ہے, سوال جواب اور مکالمے کا بہت بڑا حصہ ہے. غور و فکر اور تدبر کی پرورش کرنی چاہیے, اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہوگا. جب آپ انگریزی زبان میں کسی بچے کو مجبور کریں گے تو وہ بہت کم بولے گا اور فری فلو آف آئیڈیاز ممکن نہیں ہو سکے گا. تو یہ زبان اسے سکھانی ہے, اور میرے نزدیک زبان سکھانے کی جو عمر ہے 10 برس کے بعد آپ اسے انگریزی سکھائیے. آپ ہو سکتا ہے میرے سوال کے اوپر پریشان ہو جائیں میرے اس جواب پر, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 10 برس سے پہلے اس کو کوئی پریشان نہ کرے, 10 برس کے بعد 1 سال کے اندر وہ انگریزی سیکھ جائے گا, اور ایسی انگریزی سیکھے گا انشاءاللہ کہ وہ اپنی, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بچہ جس کے پاس خیال ہی نہیں ہے کوئی, فکر ہی نہیں ہے, اس کو آپ نے انگریزی سکھا بھی دی تو وہ زبان میں بولے گا کیا؟ یعنی تمہیں ذریعہ ابلاغ تو میسر آ گیا, مواد ابلاغ میسر نہیں آیا, تو تم کہو گے کیا؟ مطلب یعنی ایک ٹرالی میسر آ گئی یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے, لیکن ٹرالی میں ڈالو گے کیا جس کو؟ مطلب ابلاغ کس, اوپن یور ماؤتھ کلوز یور ماؤتھ شٹ یور ڈور شٹ دا ڈور اوپن دا ڈور, اس کے علاوہ کوئی بات کر نہیں سکے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فکر کا پختہ ہونا گہرا ہونا بڑا ضروری. دو بیٹے ہوں ایک ہی تربیت ہو لیکن ایک بات کو لے رہا ہو ایک بات کو نہیں لے رہا ہو, یعنی تعلق میں کمی ہو, نفسیات الگ الگ ہو. دوسرا یہ کہ آگے پیچھے لڑکے ہوں ان کو الگ سے. اچھا دیکھیے, ہر بچے کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا. تعلق بنانے کا ایک اصول میں بیان کر رہا ہوں, 80% کوشش اس کو سمجھنے میں کیجیے, 20% کوشش اس کو سمجھانے کی کیجیے. سمجھانے کی کوششیں کم کریں, سمجھنے کی کوشش کم زیادہ کریں. اور سمجھنا کس بنیاد پہ کریں, میں اس کے کچھ اشارے دے دیتا ہوں. پہلا, یعنی بچے کو سمجھنے کی کوششیں کریں. اب سمجھنے کی کوششوں کو کھولنے کے لیے میں اب 2-3 باتیں کروں گا. وہ کیا کیوں چاہ رہا ہے, اس پہ غور کریں. وہ کیا کیوں کہہ رہا ہے, اس پہ غور کریں. وہ کیا کیوں کر رہا ہے, اس پہ غور کریں. وہ کیا کیسے بنا ہے, اس پہ غور کریں. میں نے 4 باتیں عرض کی, ان چیزوں پہ غور فرمائیے. اور آپ ان کے, دیکھیے بچے کا جو بھی رویہ ہے وہ نتیجہ ہے, وہ ایک ظاہر ہے, اس کے پیچھے جو چیز ہے نا, اس کے جو کہہ لیجیے اسباب ہیں, اس کے جو عوامل ہیں, ان پہ غور کیجئے کہ معاملہ کیا ہے, اور اس میں شک نہ کیجئے, اس میں بچے پہ یقین کیجئے. اچھا اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ جب بچے اساتذہ کی زیر تربیت آتے ہیں تو آپس محبت اور نرمی کے معاملے کی بجائے معاملے کے میں بچے استاد کی کمزوری سمجھنے لگتے ہیں اور سختی سے وہ کچھ نہ کچھ مانتے ہیں. اچھا دیکھیے, وہ بچے جو سختی کے عادی ہو گئے ہیں ان کو شروع میں ذرا سا مشکل ہوگی, لیکن آپ ان کے ساتھ تکریم کا معاملہ کریں. دیکھیں, کسی معاملے کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس سے وہ کام کروانے میں کامیاب ہو جاؤں. کسی بھی اپنے رویے کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رویے کے لیے جواب دہ ہوں. دیکھیے, میں سختی کر کے اس سے کام کروا لیتا ہوں, اس بنیاد پہ سختی کو اختیار کروں, یہ بنیاد صحیح نہیں, بلکہ میں اپنے رویے کے لیے جواب دہ ہوں, مجھے اس کے ساتھ تکریم کا معاملہ کرنا ہے, یہ میری بنیاد ہونی چاہیے. بچہ اگر جان کر کوئی کام کرے, جیسے پانی اور دودھ کی مثال دی, تو کیا کیا جائے؟ پردہ داری کی جائے, شکایت نہ کی جائے. وہ بچہ جس کی پردہ داری آپ رکھ سکتے ہیں, اس کی تربیت آپ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ یہ سوچئے کہ اس کے اندر یہ باغیانہ روش کیسے پیدا ہوئی ہے. دیکھیے, اگر ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اگر ایک بچہ, بلکہ میں ایک اور بات عرض کروں, اگر ایک بچہ یہ سمجھتا ہے, اگر ایک بچے کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اگر ایک بچہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بھی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ وہ اس احساس میں کیسے چلا گیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس احساس سے نکالنے کے لیے میرا تعلق, وہ کسی سے یہ بات کہہ نہیں پا رہا, اپنا دکھ کسی سے بیان نہیں کر پا رہا. یہ اس کو کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو گلے لگائیے, روزانہ گلے لگائیے, دن میں 3 سے 4 دفعہ بچوں کو گلے لگایا کریں, پیار کیا کریں. آپ سے خوف نہیں کھانا چاہیے اسے, اور آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہیے. یہ اس کی ضرورت ہے روزانہ. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے چھوٹا ہے تو اس کی, بلکہ 10 سال سے چھوٹے بچے کو تو روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ اسے کھیلنا چاہیے باہر. کھیل اس کے لیے بڑا ضروری ہے. تو یہ آپ اس کے ساتھ کیجیے, انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہوں گے. بچے کو کھلانے سلانے کے لیے خوفناک چیز سے ڈرایا جاتا ہے, کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ نہیں, صحیح نہیں ہے. ضدی کیوں ہو جاتا ہے بچہ, اور اگر ہو جائے تو کیا کریں؟ جب بچہ ضد کرے تو اس کی ضد نہیں مانے. بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو مانگتا ہے اسے دے دیں, بالکل نہیں کریں. ہر خواہش پوری کرنا یہ غلط ہے, اس کی ضد پوری کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی خواہش کتنی جائز ہے کتنی ناجائز ہے. ایک بچہ پورا دن گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ چاہتا ہے کہ باہر جا کے کھیلے, تو یہ اس کی جائز خواہش ہے. یہ خواہش نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت ہے, یہ اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر ایک بچہ کہتا ہے مجھے پانی پینا ہے, اور آپ کہیں تو سر نے کہا تھا کہ یار خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں پانی نہیں دے رہا, تو یہ پانی مانگ رہا ہے آپ سے, پانی اس کی ضرورت ہے, پانی دیجئے اسے. تو وہ اپنی جن خواہشات کا اظہار کرتا ہے اس میں کچھ نیڈز ہوتی ہیں جنہیں ہم ضرورت کہتے ہیں, کچھ خواہشات ہوتی ہیں. اگر وہ کہہ رہا ہے فرینچ فرائز کھاؤں گا تو فرینچ فرائز جو ہے وہ طیب نہیں ہے. یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہوئی تھی اور میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہی تھی کہ اختیار کا درست استعمال کر سکے. دیکھیں, حلال اور حرام کی فہرست متعین ہے, وہ اللہ نے متعین کر دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دی گئی ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں یہ چیزیں حرام. لیکن طیب اور نافع کا فیصلہ انسان اپنے فہم کی بنیاد پہ کرے گا. تو یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں یہ طیب ہیں یا غیر طیب ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ غیر طیب ہیں. ہم یہاں پر میرا خیال ہے روکتے ہیں ہمارے سوالات, بہرحال بہت سارے آپ لوگوں کے آئے ہیں تو میں یہاں پر اس کو میرا خیال ہے کہ روک دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. السلام علیکم.